بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. خدا عند علم، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں اور ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، مگر بدنصیبی ہے کہ اسلام کے سارے فالوور ایک طرح کے نہیں ہیں اور ان میں ٹکڑے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ لائنیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جن پرافٹ نے دین بتایا تھا، جو پیغمبر دین لے کے آئے تھے، انہوں نے تو ایسا کیا نہ ہوگا کہ اس کو کچھ بتا دیا، اس کو کچھ بتا دیا، اس کو کچھ بتا دیا. انہوں نے تو ایک ہی دین بتایا ہوگا. بعد میں یا تو لوگوں کی میموری نے گڑبڑ کی یا اور کوئی بات ہوئی، جو لوگ الگ الگ راستوں پر چلنے لگے، یا اس کے اندر کچھ پولیٹیکل معاملہ ہوا، جو بھی ہوا ہو، بہرحال یہ اتنی پرانی بات ہے، ہم اس کے لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بھی ہوا ہو، اس وقت ایٹ پریزنٹ جب ہم نے ہوش سنبھالا اور بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور اس قابل ہوئے، بالغ و عاقل، کہ دین کو ماننے لگے ہیں، تو ہمیں ایک اسلام نہیں ملا، ایک اسلام نہیں ملا. بہت سے اسلام ملے اور اسی میں سے ایک کو ہم بھی ماننے لگے. دیکھیے، اسی میں سے ایک کو ہم بھی ماننے لگے. اب جب اور بڑے ہوئے، اور سمجھدار ہوئے، اس قابل ہوئے کہ لوگوں سے بات چیت کریں، لوگ ہم سے بات چیت کریں، ڈسکشنز میں حصہ لیں، تو بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے رہے کہ تم یہ اسلام کیوں مانتے ہو، یہ کیوں نہیں مانتے، ادھر کیوں گئے، ادھر کیوں نہیں گئے، ادھر کیوں گئے، ادھر کیوں نہیں گئے. تو نیچرلی یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھائی، ہم جو مان رہے ہیں وہ کیا ہے اور کیوں کر ہے، اور ہم صحیح مان رہے ہیں کہ غلط مان رہے ہیں، ٹھیک مان رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں مان رہے. تو اس کے لیے اسٹڈی کرنا پڑی، اس کے لیے پڑھنا پڑا. تو پڑھ لکھ کے، سمجھ کے، غور کر کے ہم جس نتیجے تک پہنچے، وہ یہ نتیجہ نکلا کہ سب سے سیف سائڈ، سب سے مناسب اور معقول بات، سب سے ریزنیبل بات یہ ہے کہ آدمی اس اسلام کی پناہ میں آئے جو اہل بیت محمد نے بتایا ہے. جو اہل بیت رسالت نے بتایا ہے. چنانچہ ہم اس اسلام کے فالوور ہیں جو اسلام اہل بیت ہے، یعنی اسلام جو آل رسول نے ہم کو سمجھایا ہے اس اسلام کے ہم فالوور. میرے اس اشرہ مبارک کا موضوع یہی رہے گا, اسلام اہل بیت, وہ کا اسلام جو اہل بیت نے ہم کو بتایا, یا وہ کا اسلام جو اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا. اچھا, یہ بات میں آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت سے عرض کر دوں کہ اب زمانہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے, نئی صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں, بہت سی پرانی باتیں پرانی سمجھ کے چھوڑ دی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈسکشن اور تھنکنگ اور سوچنے کا اسٹائل بھی بدلنا چاہیے. اکثر مذہبی معاملات میں لوگوں کو تھوڑی ناراضگی ہو جاتی ہے, تھوڑا دل دکھ جاتا ہے, تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے ہو جاتی ہو کہ بولنے والا جو بولتا ہے, سننے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ ہم پر سٹائر کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. تو کسی آدمی پر کوئی آدمی طنز کرے, اعتراض کرے, سٹائر کرے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, کتنی بات ہے, برا لگتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنے معاملات کا ریزن سمجھاؤں کہ بھائی یہ ریزن ہے اس لیے میں ایسا مانتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بگڑنے کی ضرورت جب ہے جب میں آپ کا انچھر ماروں, ٹانٹنگ کروں, سٹائر کروں, اور جب میں دو چار کے طریقے سے آپ سے یہ بتاؤں کہ صاحب یہ کھانا جو آپ مجھے کھلا رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں, میں اپنی صحت کے حساب سے ان چیزوں کو نہیں کھا سکتا, لہذا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے, یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں ریزن دے رہا ہوں, آپ اللہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے. عزیزان گرامی, میں نے شاید اتنی دیر میں اپنے آنے والے موضوع کی وضاحت کر دی کہ مجھے جو کچھ بھی عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو شیعہ کہلاتے ہیں کون سے اسلام کے فالوور ہیں, یہ اسلام ہمیں کہاں سے ملا ہے, اور کون سے ایسے ریزنز ہیں, کون سے ایسے اسباب ہیں جو ہم نے اور طریقوں کو چھوڑ کے یہ طریقہ ایکسپٹ کیا ہے. یہی بیان پھیلے گا انشاءاللہ تو 10 دن کی مجلسیں ہو جائیں گی. اب آج پہلی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ شروع میں پہلے ہمارے درمیان دین کی بات ہو کہ دین کیا ہے اور کہاں کہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین موجود ہے. دیکھیے آپ 2001 کا جو دبئی دیکھ رہے ہیں, ابھی میں گزشتہ سال بھی آیا تھا اور آج پھر آیا, اسی طرح جیسے اگلے سال آیا تھا, تو آپ یقین مانیے ایئرپورٹ سے نکل کے ہم اس دبئی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے تو سمجھ میں آ رہا تھا کسی نئے شہر میں ہے, نئے شہر میں ہے. جب اپنے اس علاقے میں آئے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ پہچانی ہوئی شکلیں ہیں. تو آپ 2001 کے دبئی میں ہیں جو موسٹ ڈیولپ اور موسٹ ماڈرن ہے, لیکن 1950 میں بھی دبئی تھا اور سن 1901 میں بھی دبئی تھا. ایسا نہیں ہے کہ شہر 1901 میں نہ ہو, اور 1801 میں بھی دبئی تھا, لیکن 1801 کے دبئی کو اگر آپ 2001 کے دبئی سے کمپیئر کریں تو بڑا فرق محسوس ہوگا. تو اگر 1801 کا آدمی یہ کہے کہ میں دبئی کا باشندہ ہوں اور اس کے پاس وہ چیزیں اور وہ اس کے شہر میں نہ ہو جو آج کے دبئی میں ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹا ہے. اگر آپ 1801 کے دبئی کے باشندے سے پوچھیں کہ بتاؤ دبئی کا ایئرپورٹ کہاں ہے تمہارے پاس, وہ کہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. 1801 کے دبئی کے باشندے سے پوچھئے کہ بس ٹرمینل کہاں ہے تمہارے پاس, کہ نہیں. ہاسپٹل کہاں ہے تمہارے پاس, نہیں ہے. فائیو اسٹار کتنے ہیں تمہارے شہر میں, نہیں ہے. ٹی وی اسٹیشن کہاں ہے تمہارا, نہیں ہے. ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے تمہارا, نہیں ہے. بتا نہیں کس جنگل سے لے کے آئے, دبئی کا تھوڑی ہے بھیا. وہ 1801 کا دبئی کا باشندہ ہے, 2001 کا نہیں ہے. دیکھیے یہ میں کیوں مثال سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. اسلام جو آپ کے پاس ہے یہ موسٹ ڈیولپ فارم میں ہے, جو آپ کے پاس اس وقت اسلام ہے یہ کمپلیٹ مکمل ناقابل تبدیل موسٹ ڈیولپڈ اور موسٹ ایڈوانس فارم میں یہ مذہب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت. لیکن اسلام چل رہا ہے حضرت آدم کے زمانے سے, تو آدم کے زمانے کے مسلمانوں کو, نوح کے زمانے کے مسلمانوں کو, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کو اگر آپ آج کے مسلمانوں سے کمپیئر کیجیے گا تو ان کے پاس بہت سی ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کے پاس ہیں. تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے مسلمان ہونے سے انکار کر دیں. جس طریقے سے 1801 میں دبئی میں پیدا ہونے والا اور دبئی کا رہنے والا نہ ٹی وی تھا اس کے پاس, نہ ریڈیو تھا, نہ سیلولر فون تھا, نہ ایئرپورٹ تھا, نہ اس کے پاس بس ٹرمینل تھا, نہ اس کے پاس فائیو اسٹار تھے, نہ بڑے بڑے شاپنگ پلازا تھے, مگر تھا وہ دبئی کا سٹیزن. وہ بھی اس وقت دبئی جس فارم میں تھا تو وہ دبئی کا سٹیزن تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دبئی کے سٹیزن نہیں تھے. تو آج بہت سے لوگوں کو مسلمان اس لیے کافر کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام سے کمپیئر کرتے ہیں. اب سنیے مذہب کی اسپرٹ کیا ہے, مذہب کا جسٹ کیا ہے, مذہب کا خلاصہ کیا ہے. یہ جو میسج آیا ہے اللہ کا یہ کیا ہے اور ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. مذہب کی کا جسٹ ہے پانچ چیزیں, اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو دس بیس موٹے موٹے والیوں اس بن جائیں گے. اگر آپ اس کو سم اپ کریں گے تو پانچ لفظوں میں سم اپ ہو جائے گا. مذہب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. نمبر ایک, پہلا پوائنٹ, ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. نمبر دو, ہم اپنے اور پرائے دوسرے کی اور اپنی جان کی حفاظت کریں. نمبر تین, ہم اپنی عقل کی حفاظت کریں, اس لیے کہ عقل کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں دنیا میں. عقل کی حفاظت کریں. نمبر چار, اپنے مال کی حفاظت کریں. نمبر پانچ, اپنی نسل کی حفاظت کریں. دیکھیے آپ, یہ دیکھیے گا, پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں تاکہ بچے سمجھ لیں. اپنے دین کی حفاظت کریں, جان کی حفاظت کریں, عقل کی حفاظت کریں, مال کی حفاظت کریں, نسل و خاندان کی حفاظت کریں. یہ ہے مذہب کا جسٹ, یہی ایکسپلین ہوتا ہے تو مذہب بنتا ہے. دین کی حفاظت کریں, اسی لیے شرک حرام ہے. جان کی حفاظت کریں, اسی لیے قتل و خودکشی حرام ہے. عقل کی حفاظت کریں, اسی لیے شراب حرام ہے. مال کی حفاظت کریں, اسی لیے چوری حرام ہے. نسل کی حفاظت کریں, اسی لیے زنا حرام ہے. اب دین کا چیپٹر بنے گا تو سارے اصول دین آ جائیں گے. جان والا چیپٹر ڈیولپ ہوگا تو اس کے اندر زندگی سے جو متعلق احکام ہیں وہ سب آ جائیں گے. مال والا چیپٹر ڈیولپ ہوگا تو اس کے اندر فائنانس سے متعلق جتنے میٹر ہیں وہ سب آ جائیں گے. چوری اور نسل والے چیپٹر جب ڈیولپ ہوں گے تو گناہ اور جرائم اور برائیوں کے جتنے معاملے ہیں سب اس میں آ جائیں گے. تو اب یہ موٹی موٹی کتابیں بن جائیں گی. تو آپ کسی کا اسلام رسول اللہ کے آنے سے پہلے یوں نہ تلاش کیجئے کہ مسجد میں کتنی دیر بیٹھتے تھے اور تسبیحیں کتنی پڑھتے تھے اور روزے کتنے رکھتے تھے. اس لیے کہ مذہب کا جسٹ یہ ہے کہ یہ پانچ چیزوں کو جو آدرش کرے وہ مسلمان ہے. اگر کوئی بت پرستی نہ کرتا ہو, شراب نہ پیتا ہو, چوری نہ کرتا ہو, قتل نہ کرتا ہو, جنسی برائیوں میں انوالو نہ ہو تو وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. آپ آج کے مسلمان سے نہ دیکھیے, آج 2001 کی دبئی کی فیسلٹیز کو آپ 1801 میں نہ ڈھونڈیے. اور اگر آپ اس میں ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کو بہکا دے گی راستے سے اور صحیح فیصلہ آپ نہیں کر پائیں گے. تو عزیزان گرامی, جس کا کردار یہ ہو کہ وہ بت پرست نہ ہو, وہ شرابی نہ ہو, وہ چوری چکاری اور اس طرح کے معاملوں میں انوالو نہ ہو, وہ بلا سبب قتل و غارت گری کے بازار گرم نہ کرتا ہو, وہ اور دوسرے برائیوں میں نہ انوالو ہوتا ہو, مسلمان ہے. اب جو لوگ نسل رسول اور بزرگوں کو رسول کے کافر کہتے ہیں, اگر کوئی سیاسی موٹو نہیں ہے تو غلط فہمی ہے. صلوات بھیجیں محمد. اس لیے کہ تمام یہ لوگ جو رسول کے فور فادرز تھے, ان کے کیریکٹر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بت پرست نہیں تھے, وہ شراب خوار نہیں تھے, وہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے تھے, قتل نہیں کرتے تھے, ان کے دامن پر جنسی گناہوں کے دھبے نہیں تھے, وہ لوگوں کے مال کے محافظ تھے. ماذا اللہ, چوری چکاری, کسی کا مال کھا جانا, کسی کا پیسہ ہضم کر لینا, یہ کیریکٹر ان کا نہیں تھا. تو عزیزان گرامی, یہ لوگ مسلمان کہلائیں. ایک بات میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں ایک ایک چیز کلیئر ہوتی چلے, اس لیے کہ ان اشروں کی امپارٹینس اس ویڈیو کی وجہ سے بڑھ گئی ہے اور لوگ لے جا کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں, تو پڑھنے والے کے دماغ میں بھی یہ فکر رہتی ہے کہ وہ بچوں کے حساب سے نہیں کچھ پڑھے, تاکہ ان کے دماغ میں وہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھائی یہ کیا چکر ہے. اب آئیے مذہب. شروع میں انسان کے بنیادی معاملے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دو قدم آگے بڑھتے ہیں. آیا ہی کیوں, ضرورت ہی کیا ہے, یہ دوسرا پوائنٹ. مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم بلا مذہب کو مانے ہوئے کیا برے تھے جو مذہب کے بندھن میں باندھے گئے. اب آئیے دو باتیں اس پر بھی ہو جائیں. مذہب صرف انسان کے لیے آیا ہے, کائنات میں جتنے ہیں ان کا جو بھی حساب ہے, کبھی ہم نے یہ نہ سنا نہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں پیغمبر درختوں کے لیے آئے تھے, فلاں نبی جانوروں کے لیے آئے تھے, فلاں اللہ کا ولی دریاؤں کو ٹھیک کرنے آیا تھا, فلا اللہ کا نیک بندہ پہاڑوں کے لیے مبوس ہوا تھا, نہ فلا پیغمبر چاند تاروں کے لیے آئے تھے. جتنی کتابیں آئیں انسان کے لیے, جتنا مذہب آیا انسان کے لیے, جتنے رسول آئے انسان کے لیے, جتنے امام آئے انسان کے لیے, جتنے اولیاء اللہ آئے انسان کے لیے, سب انسانوں کے لیے آئے, سب انسانوں کے لیے آئے. کیوں آئے انسانوں کے لیے؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنے ہیں سب اس حساب سے بنے ہیں کہ اپنی لائن سے ہٹتے نہیں. سورج کروڑوں برس سے نکل رہا ہے, پتہ نہیں کب تک نکلے, کبھی لیٹ نہیں ہوا کہ آج سورج آدھے گھنٹے لیٹ ہو گیا, کبھی بفور ٹائم نہیں نکلا. سارے وہ تو روز 6 بجے نکلتا تھا تو ہم اسی حساب سے بیٹھے تھے, وہ 5:30 بجے نکل آئے, آج تو نماز قضا ہو گئی. نہ بفور ٹائم نہ لیٹ. دریا, سمندر, ہوائیں, فضائیں, درخت, ایک سٹنگ ہے سب اس پر, سوائے انسان کے کہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں, کوئی حساب ہی نہیں. شیر پھاڑ کھاتا ہے معلوم ہے, سانپ زہریلا ہوتا ہے معلوم ہے, کبوتر بالکل انوسنٹ جانور ہے معلوم ہے, انسان کیا ہے پتہ ہی نہیں. ساری نیکیاں اسی نے کی, ساری برائیاں اسی نے کی, سارے خیر اسی نے کیے, سارے شر اسی نے کیے, سارا دین اسی کے دم سے, ساری بے دینی اسی کے دم سے. جنت کے ہر درجے میں یہی, جہنم کے ہر طبقے میں یہی, اعلیٰ علیین میں یہی, اسفل السافلین میں یہی, مومن یہی, کافر یہی, نیک یہی, بد یہی, مسجد بنانے والا یہی, مسجد گرانے والا یہی, ایک انسان. نماز پڑھانے والا یہی, نماز پڑھنے والا یہی, جب نمازی سجدے میں ہو جوتیاں لے کے غائب ہو جانے والا یہی, جب دو چار جگہ ایسا قصہ ہو جائے تو ڈھونڈ بھال کے اس کو پکڑ کے لانے والا یہی, جب زیادہ پٹ جائے تو چھڑانے والا یہی. کیا اسی کے لیے دین آیا ہے, اسی کے لیے مذہب آیا ہے, اسی کے لیے پیغام آیا ہے. اتنا کمی ہے یہ کہ اس کی قوت کا جواب نہیں. پہاڑ یا فولاد یا اسٹیل جو چاہے کہہ لیجیے, اس کے آگے کچھ نہیں. ہر ایک کو اپنا غلام بناتا ہے, ہر ایک کی خدمت لیتا ہے, ہر ایک کا راجا ہے. شیر اتنا طاقتور مشہور ہے, کھلونا بنا کے سرکس میں پیسے کماتا ہے. ہاتھی کو پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے. انسان انسان ہے. تو یہ ہر مشین, دیکھیے وہ بڑے بڑے جہاز جن پر بیٹھ کے آپ آتے ہیں اپنے وطن سے یہاں, ایئر بس اور جیٹ اور جمبو جیٹ, کتنے لوگ اور کتنا سامان اور کتنا فیول اور سب ہوتا ہے, کتنا ویٹ ہوتا ہے, اور لے کے اڑتے ہیں آپ, تو ان کے انجنوں کی بھی طاقت معین ہے. یہ ریلوے لائن جو چلتی ہے ان کے انجن کی بھی طاقت معین ہے. کاریں ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, مشینیں ہیں, سب معلوم ہے کہ اتنا ہے. انسان کا پتہ ہی نہیں کتنے کئی بلین ہارس پاور کا ہے, کوئی بھروسہ ہی نہیں اس کا. اللہ اکبر. دیکھیں میں مذہب کی ضرورت سنا رہا ہوں, اور میرا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ سمپل طریقے سے اس پیچیدہ مسئلے کو پیش نہیں کیا جا سکتا. کتنے بلین ہارس پاور کا ہے معلوم ہی نہیں. طاقت, بات سنیں بچے, طاقت بہت عمدہ چیز ہے, مگر اسی وقت تک عمدہ ہے جب تک کنٹرول میں رہے. اگر طاقت کنٹرول سے باہر ہو گئی تو تباہی پھیلا دے گی. طاقت بہترین چیز, مگر قابو میں رہے تب بہترین, اور قابو سے باہر ہو گئی تو ختم, پھر مصیبت کی خطرہ. اسی لیے بھائی جب مشینیں بننے لگی چلنے والی, تو اس میں بریک بھی بنائے گئے. ذرا غور سے سنیے, کار میں بریک, موٹر سائیکل میں بریک, ایون سائیکل میں بریک, ہوائی جہاز میں بھی ہوتے ہیں, ایئر بریک کہلاتے ہیں, پانی کے جہاز میں بھی ہوتے ہیں. جب چاہتا ہے کپتان روک لیتا ہے جہاز کو, چلتے ہوئے جہاز. تو ہر مشین میں بریک ہوتا ہے. جو روز مشین میں بریک کا ہے, وہی روز زندگی میں مذہب کا ہے. وہ لوگ ہے مذہب کی کیا ضرورت ہے, اور کیا ہے, بچکانہ بات ہے یہ. آپ مذہب کی پابندیاں لگا دی, ہم کو ہم کیا کریں. آپ نے نئی کار خریدی, ہم مبارکباد دینے گئے کہ ہمارے دوست نے نئی گاڑی خریدی. ماں دیکھا سر پکڑے بیٹھے, کہہ بھائی خیریت, ہم تو مبارکباد دینے آئے ہیں, سنا آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے. کہہ لگے ہاں خریدی تو ہے, مگر کیا مبارکباد, وہ کمپنی نے بریک لگا کے بھیجے ہیں اس میں. اب بتائیے بریک لگائے کھڑے رہے تو جائیں کہاں. ارے کوئی بات ہوئی, بریک لگا کے بھیجنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت آپ بریک ہی لگائے کھڑے رہیے. ارے آپ جائیے آئیے چلیے پھریے, خدا مبارک کرے نئی گاڑی ہے. وہ بریک اس لیے لگائے ہیں کہ جب سگنل بریک ہو تو رک جائیے, جب ٹکراؤ کا خطرہ ہو تو رک جائیے, جب آپ کی جان کو اندیشہ ہو تو رک جائیے, جب آپ کی وجہ سے دوسرے کی جان کو خطرہ ہو تو رک جائیے, ورنہ چلیے آپ چلنے سے کوئی روکے گا تھوڑی. تو گاڑی میں جو رول بریک کا ہے, زندگی میں وہ رول مذہب کا ہے. اب سنیے, دیکھیے بالکل بریک والا کام کرتا ہے. بس آنکھیں بھی ہیں دیکھیے, یا نامحرم کا چہرہ آئے بریک لگائیے, کان دیے ہیں سنیے, جہاں غیبت آئے بریک لگائیے, زبان دی ہے بولیے, جہاں جھوٹ آئے بریک لگائیے, منہ دیا ہے کھائیے, جہاں لقمہ حرام آئے بریک لگائیے. میام یہ ہے مذہب, تصادم نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو, دوسرے کے لیے خطرہ نہ ہو, آپ کے لیے خطرہ نہ ہو. بریک ورنہ چلیے بسم اللہ شوق سے, کھائیے پیجیے ہنسیے بولیے, زندگی کو انجوائے کیجیے. اللہ نے زندگی دی ہے, کائنات آپ کے لیے سجا کے رکھی ہے, تو اس لیے تھوڑی رکھی ہے کہ آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیے. تو یہ ہے مذہب کی ضرورت. دو باتیں ہوئی پوائنٹ وائز, میں دماغوں میں یہ بات کلیئر کرتا جاؤں. پہلا پوائنٹ کہ پرانے زمانے کا مذہب بھی مذہب ہے, ان لوگوں کو مذہب سے باہر نہیں نکالا جا سکتا جو اس کے بنیادی اصول کو مانتے ہوں. دوسرے یہ کہ مذہب زندگی کو سنوارنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو ضروری ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. اب آئیے تیسرا پوائنٹ, اور آج کی مجلس کا آخری پوائنٹ. یہ بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. کہ مذہب کا سسٹم کیا ہے, اب اس کو بڑے غور سے سنیے گا. یہ میں نے اتنی دیر ایسا نہیں کہ وقت گزارا نہیں, میں نے دو پوائنٹ بھی پیش کیے, لیکن یہ بھی میں نے چاہا کہ اتنی دیر میں سننے والے پوری طرح متوجہ بھی ہو جائیں. اب آئیے بہت غور سے اس چیز کو سنیے گا جہاں جہاں حضرات. مذہب جو ہے وہ ایک قانون ہے, دین جو ہے وہ ایک قانون ہے, اور قانون کے بغیر دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا. یہاں تک کہ جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں. انسان بالکل ابتدائی فارم میں جب تھا, جب بھی کچھ قانون قاعدے تھے وہ غلط تھے, صحیح تھے, ٹھیک تھے, نہیں تھے, اس سے بحث نہیں, مگر کوئی نظام کوئی سسٹم بغیر کسی قاعدے قانون کے نہیں چلایا جا سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. کہ قانون ضروری ہے. اب مذہب دین جو ایک الہی قانون ہے, اس کا سسٹم کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ اس کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس کا سسٹم کیا ہے. اس کے اندر تین اسٹیج ہیں, اس کے اندر تین اسٹیج ہیں. پہلا اسٹیج قانون بنانا, دوسرا اسٹیج قانون جب بن جائے تو اس کو پبلک تک پہنچانا تاکہ لوگ قانون سے واقف ہو سکیں, کیا قانون بنایا گیا ہے یہ معلوم ہو, ورنہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا. تیسرا اسٹیج ہے قانون کا انٹرپریٹیشن, قانون کی وضاحت, یہ جو لکھا ہے اس کے معنی کیا ہیں, یہ جو لفظ ہیں اس کو کیوں کر انٹرپریٹ کیا جائے, یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر قانون کی اسپرٹ کیا ہے, بنانے والا جس نے قانون بنایا ہے وہ کیا چاہتا ہے, یہ تھرڈ اسٹیج. جب ہی ہر ایک کو انصاف مل سکتا ہے. قانون بننا پہلا اسٹیج, قانون کا ہم تک آنا دوسرا اسٹیج, قانون کی وضاحت اور تشریح و انٹرپریٹیشن یہ تیسرا اسٹیج. یہ ہے تین اسٹیج. اب سنیے, اب یہیں سے ہلکی ہلکی روشنی ہم پر پڑنے لگے گی کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں. سنیے, اسلام میں قانون بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے, کوئی اور نہیں. قانون بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو, جو کچھ حرام ہے سب اللہ نے حرام کیا ہے, جو کچھ واجب ہے سب اللہ نے واجب کیا ہے. صبح کی نماز دو رکعت ہے, یہ اللہ نے کہا ہے کہ دو رکعت, مغرب کی تین رکعت ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ تین رکعت. اسلام میں قانون بنانے کا حق نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی وصی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی امام کو ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ عام پبلک کو ہے. اسلام میں قانون سازی، لیجسلیشن صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. قانون بنائے گا وہ، قانون بنائے گا وہ. اب آئیے اس سے معلوم کر کے ہم تک پہنچانا، یہ دوسرا اسٹیج ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کسی کو کہ میں نے یہ قانون بنایا ہے، اور جس کو بتایا اس نے بنانے والے کی مرضی کے مطابق ہم تک پہنچایا کہ بھائی تمہارے لیے یہ قانون بنا ہے، ایسا کرنا اور ایسا نہ کرنا. یہ قانون پہنچانے والا گروپ جو ہے اسی کو نبی کہتے ہیں، اسی کو رسول کہتے ہیں. جو اللہ سے قانون لیتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق پہنچاتا ہے. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں اپنی بات کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دوں. قانون بنانا اللہ کا کام، قانون کو اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانا اللہ کی مرضی کے مطابق بغیر بدلے اور چینج کیے ہوئے، یہ رسول کا کام. اگر قانون بنانے کا سلسلہ قیامت تک رہتا تو رسولوں کی ضرورت قیامت تک رہتی. دیکھیے اس کو بہت غور سے سنیے گا، مس نہ کیجیے گا. اگر قانون بنانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا تو رسولوں کی ضرورت قیامت تک رہتی، مگر آج سے 1400 برس پہلے اللہ نے قانون سازی کا کام تمام کر دیا یہ کہہ کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے قانون سازی کا سلسلہ آج سے 1400 برس پہلے سن 10 ہجری میں یہ ارشاد فرما کے ختم کر دیا کہ آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا. جی تو جب دین کامل ہو گیا تو اس آدمی کی ضرورت ختم ہو گئی جس کا کام ہے وہاں سے لینا اور ادھر دینا. اب سمجھے آپ کہ حضور آخری رسول کیوں تھے؟ اس لیے کہ جو کام تھا جب ختم ہو گیا تو بلا ضرورت رسول رہے، اس کا سنس کیا ہے؟ اور غور کیجیے، رسول کی ڈیوٹی ہے وہاں سے لینا اور یہاں پہنچانا. جب یہ کام ختم ہو گیا تو جس کی ڈیوٹی یہ ہے اس کا کام نہیں رہا. جب نہیں رہا تو ٹھیک ہے, وہ پوسٹ ختم ہو گئی, وہ پوسٹ ختم ہو گئی. لیکن اب تیسرا مرحلہ ہے قانون کا, قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق انٹرپریٹیشن. اور ہمارے ہم شیعہ وہ ہیں جو اس تیسرے مرحلے کو بھی مانتے ہیں اور امامت کے اسی لیے قائل ہیں. محمد دیکھیے بات کو سنیے اور سمجھیے, یہ نہ کسی پر طنز ہے نہ کسی پر انچر ہے نہ کوئی برا نہ کوئی اچھا, یہ سب کوئی چکر نہیں ہے, ضرورت کی بات ہے. وہ اللہ ہے, دین کا قانون کا اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانے والا وہ رسول ہے. جب تک رسول رہے رسول دو کام کرتے تھے, یعنی اللہ سے قانون لے کے ہم تک پہنچاتے بھی تھے اور قانون کا انٹرپریٹیشن بھی کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو قانون کی اسپرٹ معلوم ہوتی تھی, لہذا وہ اتھرائز تھے قانون پہنچانے کے بھی اور قانون کا انٹرپریشن کرنے کے بھی. حضرت نوح نے قانون لیا بھی, ہم کو دیا بھی, اور ضرورت پڑی تو اس کو وضاحت بھی کی. جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ نے قانون اللہ سے لیا بھی اور ہم کو بتایا بھی اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں وضاحت بھی کی. حضور سرور کائنات نے قانون لیا بھی, ہم کو بتایا بھی اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں اس کی وضاحت اور سمجھائی ہم کو بات, کہ اس سے اللہ کا مطلب یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس ارشاد میں اللہ کی مراد یہ ہے. اب یہ کام ختم ہو گیا, یعنی اب کوئی نیا قانون نہیں آئے گا, تو رسول کی ضرورت ختم ہو گئی. سن 10 ہجری کے 12ویں مہینے میں, سن 10 ہجری کے آخری مہینے میں, 12ویں مہینے میں ذیلحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے, ذیلحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے, تو سن 10 ہجری کے 12ویں مہینے میں کام ختم ہو گیا. سن 11 ہجری کے ابتدا میں, دوسرے یا تیسرے مہینے میں رسول دنیا سے چلے گئے. اب تیسرا مرحلہ ہوگا قانون کا انٹرپریٹیشن, قانون کی وضاحت, قانون کا مطابق مرضی خدا واضح کرنا. اس کے واسطے ہم امامت کے قائل ہیں, اس کے واسطے ہم امامت کے قائل ہیں. رسول کا کام ہے وہاں سے دین لینا اور ہمیں دینا, امام کوئی نیا قانون بتائے گا نہیں, اس لیے کہ قانون سب رسول بتا گئے, مگر جو قانون رسول بتا گئے ہیں ان کی وضاحت کرے گا مطابق مرضی خدا. عزیزان گرامی, یہاں تک میں نے اپنے بیان کو پہنچایا ہے. اس کے آگے زندگی رہی تو بیان کل آگے بڑھے گا, لیکن آج بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے بات کو تمام کروں کہ یہی تین اسٹیجز ہیں جو ہمارے کلمے میں ظاہر ہوتے ہیں. دیکھیے, تین اسٹیجز میں نے گرائے ہیں, قانون بتانا, قانون لانا, قانون کی تشریح کرنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ جو لوگ بچکانہ باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ کیا کلمہ پڑھتے ہیں اور شیعہ لوگ کلمے میں کیا بہا لیتے ہیں, نہ بہا لیتے ہیں نہ گھٹا دیتے ہیں. کلمہ ادارے عقائد ہے. ہمارے عقیدے جو ہیں وہ تین بنیادوں پر ہیں. پہلی بنیاد قانون بنانے والے کی, اس کے اظہار کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. دوسری بنیاد قانون لانے والے کی, اس کے اظہار کے لیے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تیسری منزل قانون کی وضاحت کرنے والے کی, اس کے اظہار کے لیے علی ولی اللہ کہتے ہیں. نہ بڑھایا ہے نہ گھٹایا ہے, نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے, اپنے دین کی بات کرے. اپنے دین کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی سے عداوت ہے نہ کسی سے موافقت ہے. یہ تین اسٹیجز ہیں جس کو ہمارا کلمہ انڈیکیٹ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. تو قانون بنانے والے کی حیثیت سے ہم اللہ کو مانتے ہیں, قانون پہنچانے والے کی حیثیت سے ہمارے پاس حضور سرور اکرم کے نام ہے, اور قانون کی وضاحت و تشریح کرنے کے لیے مولا علی اور ان کی اولاد پاک. اس میں کسی کے بگڑنے یا لڑنے یا ان کے دشمنی میں میں نے یہ کر دیا ہے یا ان سے محبت میں کر دیا, نہ کسی کی دشمنی ہے نہ کسی کی دوستی ہے. کچھ بھی یہ عقیدے کی بات ہے, نظریے کی بات ہے. یہ نظریہ ہمارا ہے. اب اس کے آگے پیچھے کیا بات ہے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج وقت بھی تمام ہوا اور بات بھی تمام ہوئی, اور عزیزان گرامی, یہی تشریح قانون کی منزل تھی جس کے واسطے کربلا مرتا ہوں. اس لیے کہ دین خدا کو اور محمد کے لائے ہوئے قانون کو یزید واضح کرے, یہ بات ممکن نہیں. جس کا عقیدہ وہی پر ہوئے نا, جو کلام الہی کو بلیو ہی نہ کرتا ہو, جس کا تصور یہ ہو کہ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا اور اسلام کا موومنٹ بنی ہاشم اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے تھے اسلام کے نام پر, اس سے کیا امید رکھی جائے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق قانون اسلام کی تشریح کرے گا. اور لوگوں نے اس کو اقتدار دے دیا, لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی لالچ میں, اپنی جائیداد اور پیسوں کی لالچ میں, اپنے مال و دولت کی لالچ میں اس کو اس کرسی پہ بٹھا دیا جو کرسی نیابت رسول کی کرسی ہے, تو حسین نے کہا ایک ایسا احتجاج ہو جائے, ایک ایسا پروٹیسٹ ہو جائے کہ جو صبح قیامت تک یادگار رہ جائے. اور آپ یقین مانیے عزیزان گرامی کہ ہر چیز کے لیے ایک طاقت ہوتی ہے, ایک شکت ہوتی ہے. کوئی چیز اٹھانا ہے تو اتنا, مثلا اگر وزن زیادہ ہے تو اس کے حساب سے اتنے ہی قوی آدمی ہے تو اٹھا سکتا ہے, آدمی نہیں اٹھا سکتا. کوئی بلڈنگ بنانا ہے اس کے اندر بہت پیسہ چاہیے تو اتنا ہی مالدار آدمی ہے جس کے پاس اس کا پیسہ ہو تو بنا سکتا ہے, ورنہ ہر آدمی نہیں بنا سکتا. تو عزیزان گرامی, آدم سے لے کے صبح قیامت تک حسین کے علاوہ کوئی شخصیت تھی نہیں جو اتنا بڑا بوجھ اٹھا لے. اس کے لیے ہر چیز دیکھنا پڑے گی, آدمی کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ماں باپ کون ہیں, وہ کس نسل کا ہے, وہ کس گھرانے کا ہے, وہ خود کیسا ہے, پھر اس کے بعد جو اس کی نسل میں آئیں گے, اس کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے, وہ کیسے لوگ ہوں گے, یہ ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی. تو حسین ابن علی کے پاس جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا. کہ نانا نبی ہو, باپ ولی ہو, ماں معصومہ ہو, بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہو, دادا نے گود میں رسول کو پالا ہو, دادی کا رچاخانہ کعبہ بنا ہو, یہ سب چیزیں, نانی نے پوری دولت لگا کے اسلام کو پالا ہو, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں تھی جو حسین ابن علی کے پاس. ان میں سے ایک فضیلت کے ہزارویں حصے کے لیے بڑے بڑے ترس جائیں اور نہ ملے. جتنی سب چیزیں حسین کے پاس جمع تھیں ان میں سے ایک چیز کے ایک ہزارویں حصے کے لیے بڑے بڑے طرف کے مر جائیں اور نصیب نہ ہو. یہ جائیداد حسین کے پاس تھی تو کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے. اور اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ پھر اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا. تو عزیزان گرامی, وہ دولت بھی حسین کے پاس تھی, زینب کی بہن تھی, سید سجاد کا بیٹا تھا, نسل پاک امامت تھی جو سلسلے کو لے کے آگے بڑھے. ہر ایک حسین نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ دوسرے کچھ کمزور ہیں یا برے ہیں, یہ بات نہیں ہے. پھر جو حسین کا مرتبہ ہے وہ خدا ہی جانتا ہے, یہ رسول جانتے ہیں, بس ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے برابر گھر لے کے آ گئے. واقعات تو ہوتے ہیں اور جب ہوتے ہیں تو انسانی دماغ پر اثر بھی ڈالتے ہیں, لیکن تھوڑے دیر میں وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے, کوئی بڑا سا حوض ہو یا تالاب ہو, اس کے اوپر آپ جا کے ایکسپریمنٹ کیجئے. حوض چھوٹا سا ہو, تھوڑا بڑا حوض ہو, یا بڑا تالاب ہو, کوئی تالاب ہو کوئی, وہاں پہ ایکسپریمنٹ کیجئے. ایک ڈھیلا لیجئے ہاتھ میں اور اس میں ڈالیے, تو ڈھیلا ڈالنے سے لہریں پیدا ہوں گی پانی میں, اور پیدا ہوتی بھی وہ سنٹر وہ جگہ ہوگی جہاں پر ڈھیلا پانی میں گرا ہے, وہاں سے لہریں پیدا ہوں گی, گول دائرے بنیں گے اور بنتے ہوئے کنارے تک جائیں گے, اور منٹ دو منٹ میں وہ اثرات ختم ہو جائیں گے اور پانی پھر اپنی پرانی پوزیشن میں آ جائے گا. دنیا کا ہر واقعہ اسی نوعیت کا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو زندگی میں اور سماج میں اثرات کی لہریں اٹھتی ہیں, مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ لہریں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ واقعہ انسانی میموری سے ختم ہو جاتا ہے. حسین کا کمال یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ دنیا میں چھوڑ گئے کہ جس کی لہریں 1400 برس سے آج تک اٹھ رہی ہیں اور لہر بلند ہوتی جا رہی ہے, پست نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے معجزہ حسین. عزیزو کربلا کیا ہے؟ یہ سال جو محرم ہوا 1422 ہجری کا, آپ قلم کاغذ لے کے بیٹھیے, 61 کو مائنس کر دیجئے 1422 سے 60 کو, حسین اور آج کا فاصلہ آ جائے گا. سن 61 ہجری میں امام شہید ہوئے, یہ 1422 ہجری ہے. سمپل کیلکولیشن ہے, بچے کر لیں گے. سن 61 ہجری میں مولا شہید ہوئے, یہ 1422 ہجری ہے. اور اس سال بھی ہر طرف یہی آواز ہے کہ ایسے مجمع دیکھنے کو نہیں ملے, ایسا محرم تو دیکھنے کو نہیں ملا. ارے ایسا مجمع, ایسا مجمع, ایسا مجمع. میں بمبئی میں تھا تو وہاں ایسا مجمع کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا. میں دبئی آیا تو یہاں یہی خبر کہ صاحب ایسا مجمع کہ حیران رہ گئے دیکھنے والے. تو یہ کون ہے جو انسانوں کو کھینچے لیے چلا رہا ہے؟ یہ حسین کی وہ مظلومی ہے جس کا اثر ہے, جس کا اثر ہے. ورنہ عزیزوں ہمارا دین بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے, مگر شجاعت کے مظاہرے تو ایک سے ایک ہیں ہمارے مذہب میں. ہماری جان نثار, ہم قربان حیدر کرار پر. بائیں ہاتھ میں باب خیبر, اس سے بڑھ کے کیا مظاہرہ ہوگا؟ ایک ضربت میں مذہب دو ٹکڑے, اس سے بڑھ کے کیا مظاہرہ ہوگا؟ ایک ہاتھ میں 1000 آدمیوں کو برابر جو آدمی مانا جاتا تھا وہ زمین پر. لیکن یقین مانیے کہ یہ واقعے بھی آج زندہ ہیں تو کربلا کی بدولت. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو تاریخ میں تو ہوتے الگ سے ان واقعات کے بیان کرنے کے لیے اجتماع نہ ہو. یہ ہے معاملہ. تو یہ کربلا جو زندہ ہے یہ کہے سے؟ یہ علی اصغر کی پیاس سے, یہ قاسم کی گل پیرہانی سے, یا اون محمد کی قربانی سے, یا عباس کے کٹے شانوں سے, یہ علی اکبر کی نوجوانی سے, یہ بیویوں کی چادروں سے, یہ سکینہ کے گوہروں سے, یہ حسین کی 3 دن کی پیاس سے, یہ سید سجاد کے حقوی بہن کے کانٹوں پر چلنے سے. عزیزان گرامی, عاشور محرم گزر چکا, اب یہ وہ زمانہ ہے جب سیلانیاں مصیبت میں ہیں, جب بیویاں قید ہیں. عاشورہ ہو چکا, لیلا سے علی اکبر بچھڑ چکے ہیں. ام فروا قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھ چکی, زینب کے سامنے اون محمد کے لاشیں آ چکے. بی بی رباب علی اصغر کے گلے پر 3 بال کا تیر دیکھ چکی, سکینہ رات کے اندھیرے میں باپ کے سینے سے لپٹ کے رو چکی, خیام عصمت و طہارت جل چکے, سردانیوں کے سروں سے چادریں چھن چکی, بیویاں قیدی بن چکی, سید سجاد ہتھکڑی پہن چکے. عزیزان گرامی, یہ سارے واقعات ہو چکے. اب کاروان عصمت و طہارت اعلان فتح کرتا ہوا مضمونی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میں اکثر ایک مصیبت بیان کرتا ہوں, وہ بیان کر کے مجلس تمام کر دوں. 11ویں محرم آئی, ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو جمع کیا, بڑے بڑے گڑھے کھودے, کلہوں کے نمازیں پڑھی اور ان کو دفن کر دیا. اور بیچ میں ایک مترک الحسین وہاں صاحب, حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور اب وہی جلی قناتے ہیں جہاں کل خیمہ گاہ تھی اور آج جلی قناتوں کے نشان تھے، حسین جہاں سیدانیوں کو بٹھا گئے تھے سیدانیوں میں ہی بیٹھی تھی، کہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ شبر نجس کچھ ناکوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، زینب مظلومہ بہت بڑی تھی مگر مجبور ایک سیکنڈ کے لیے نہیں تھی، یہ تصور میں نہ آئے کہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے زینب کبریٰ مجبور تھی، آتے دیکھا اور اٹھی، اور اب جو اٹھی تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ دکھیا زینب ہے، چہرے پر جلال حیدر کرار تھا، آگے بڑھی کا شیر وہیں رک جا وہیں رک جا، اور لہجے میں وہ روپ آ کے رک گیا، وہ کہا ہمیں معلوم ہے تم لوگ اس لیے آ رہے ہو، ایک ایک سالوان سے کہو ناکہ میرے سامنے لا کے بٹھاتا جائے، ایک سالوان کانپتا ہوا سر جھکائے ہوئے آیا ناکہ بی بی کے سامنے بٹھا رہا ہے، اور بی بی آواز دے رہی ہے لیلا آؤ، رباب آؤ، فروا آؤ، ایک ایک بی بی آ رہی ہے کاپتی بھی، مگر چہرہ زینب کا وہ جلال ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی، کاڑ کے سوار ہو رہی ہے ناکے، یہ ہدایت کی تشہیر کے لیے قافلہ تیار ہو رہا ہے، یہ کاروان ہدایت ہے، یہاں تک کہ روایت میں کہ سب کے آخر میں ایک حبشی کنیز تھی، میں نے جتنا پڑھا ہے اتنا ہی سنا سکتا ہوں اس کے آگے نہیں، حدیث میں یہی لکھا ہے زن حبشیہ تھی حبشی کنیز تھی، نام نہیں لکھا ہے تو مجھے نام نہیں معلوم، مگر میرا دل کہتا ہے کہیں یہ وہی تو نہیں جس نے بچپن میں زینب کو پالا، یہ وہی تو نہیں ہے جو فضلہ کہی جاتی ہے، وہ سب کے پیچھے پیچھے آئی اور زینب بیٹھی ہیں، مگر وہ حبشی کنیز ضرور ایسی تھی کہ جلال حیدر کرار کے آگے آ کے ٹھہر گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، بی بی نہیں یہ نہیں ہوگا، میں زانو سم کرتی ہوں آپ سوار ہو جائے، کیوں میں بیٹھ جاؤں گی بعد میں، آپ سوار ہو جائیے، ایک دفعہ زینب نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، میں کہتی ہوں سوار ہو جا، اے لیجیے اس کی طاقت بھی جواب دے گئی، اب وہ بھی کچھ نہ بول سکی وہ بھی سوار ہو گئی، اب ایک دفعہ زینب اٹھی، یا عباس، ارے میرے بھائی عباس تم نے مجھے سوار کیا ہے، کیا نہیں آؤ گے، باپ جو بول کے دیکھا تو چوتھے امام کھڑے تھے، وہ بھی اما آئیے میں سوار کر دوں، زینب تو سوار ہو گئی مگر آئے بیمار ہے کربلا منہ کے بل زمین،